خیر العمل ہے کیا یہ بتاتا ہے بھائی، حیا للفلاح بلاتا ہے بھائی،
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، وهو أرحم الراحمين، في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. درود بيجي محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، اس سے بہتر انداز میں سب مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے گا. عزیزوں، خداوند عالم نے سورہ مبارک اسراء میں اس کی آیت 33 میں ارشاد فرمایا، ومن قتل مظلوماً، جو کوئی بھی مظلومانہ قتل کر دیا جائے، فقط جعلنا لولی یہی سلطانہ، ہم اس کے ولی کو اس کے قتل کے اوپر سلطہ عطا کرتے ہیں، قوت عطا کرتے ہیں، طاقت عطا کرتے ہیں. فلا یسرف فی القتل، اور یہ جو ولی ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ قتل میں اسراف سے کام نہ لے. انہ کان منصورا، اللہ کی طرف سے تائید شدہ ہے. آیت آپ کے سامنے بیان کی، سورہ اسراء یا بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33. اس آیت کو سامنے جب ہم رکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ خدا وند عالم اس میں ایک قتل کی بات کر رہا ہے، ایک مقتول کی بات کر رہا ہے، اور ایک قصاص کی بات کر رہا ہے، اور قصاص کے اندر ایک حکم بھی خدا وند عالم دے رہا ہے، فلا یسرف فی القتل، کہ جو قصاص لینے والا ہے وہ قتل میں بدلہ لینے میں اسراف سے کام نہ لے. ایک کے بدلے ایک ہے، ایک کو مارا گیا اس کے بدلے ایک کو مارنا جائز ہے. انہ کانا منصورا، اور بے شک یہ اللہ کی طرف سے تائید شدہ ہے، منصور ہے، خدا نے اس کو نصرت عطا کی. اس کے حوالے سے بعض علماء نے تفسیر کے اندر انہ کی ضمیر کو پلٹایا مقتول کی طرف، کہ جو مر گیا ہے خدا اس کی مدد کرنے والا ہے، اور اس کی مدد یہ ہے کہ اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے، یا یہ کہ خدا وند عالم اس کا بہرحال قیامت میں بدلہ لے گا. لیکن اکثریت علماء نے اس ضمیر کو پلٹایا بدلہ لینے والے کی طرف، کہ جو بدلہ لینے والا ہے، جو ولی دم ہے، وہ اللہ کی طرف سے منصور ہے، خدا اس کی نصرت کرے گا. یہ آیت مشہور آیات میں سے ہے، اور جب اس آیت کو ہم آپ کے سامنے، مومنوں کے سامنے پڑھتے ہیں تو ہمارے بھی ذہن میں ایک قتل آتا ہے، ایک مظلوم آتا ہے، ایک ولی آتا ہے. اس سے ہمارے ذہن میں کون سا قتل ہے، کون سا مظلوم ہے، کون سا ولی ہے؟ قتل مظلوم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور جو ولی ہے جس نے قصاص قتل امام حسین علیہ السلام لینا ہے وہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. یہ آیت جب بھی میں اور آپ پڑھیں گے ہمارے ذہن میں لا محالہ قتل امام حسین آئے گا، کہ جو خدا وند عالم ہر مظلوم کے ولی کو یہ اختیار دے گا کہ وہ اپنے مقتول کا بدلہ لے. کوئی بھی جس کا بھی خون ناحق بہے گا, ومن قتلہ ہے, حتیٰ اس کے اندر جو روایت میں تفصیلوں میں بیان کیا گیا, ومن کے اندر مسلمان کی شرط نہیں رکھی گئی, ناحق جو مارا جائے, ومن قتلہ مظلومن, تو جو بھی ناحق مارا جائے, تو جس جو ناحق مارا گیا اس کے ولی, اس کے اوصیا, اس کے جو رہنے والے ہیں ان کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنا بدلہ لیں, اس بدلے کے اندر اسراف نہ کریں. اسراف سے مراد جیسے میں نے بیان کیا, جیسے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ضرب کے بعد بیان کیا اپنے بچوں کو, جب بستر پر امام موجود تھے تو امام نے اپنے بچوں یعنی امام حسن امام حسین سے کہا کہ دیکھو اگر میں زندہ بچ گیا تو میں جانتا ہوں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, ابن ملجم کے ساتھ, لیکن اگر میں اس ضرب کے اثر میں شہادت تک پہنچ گیا, شہید ہو گیا, میں نہ بچا یعنی میری شہادت واقع ہو گئی, تو ظاہر ہے میں مظلوم مارا گیا ہوں, تم ولی دم ہو گئے حسین حسن علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن یاد رکھو اس نے مجھے ایک ضرب ماری تھی, تمہارے پاس بھی اس کو ایک ضرب مارنے کا اختیار ہے. امام علی نے بیان کیا, یعنی حتیٰ خداوند عالم کا عدل یہاں پر بھی ہے, جو قاتل ہے اس قاتل کے لیے بھی خدا عدل کے تقاضے کو سامنے رکھتا ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین جو ہے ہمارا اور آپ کا دین ہے, دین عدل کی بنیاد پر ہی قائم ہے, عدل کے ساتھ ہی بالعدل قامت السماوات والارض, عدل کے ذریعے اس زمین کا نظام قائم ہے. اسی لیے خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ اے دلو, عدل پر زندگی گزارو, ہوا اقرب للتقوی, اگر علی کے ماننے والے ہو, امام المتقین کے پیچھے چلنے والے ہو, تو تم تقوی سے نزدیک اس وقت ہوگے جب تمہاری زندگی میں عدل نافذ ہو جائے گا. یہ عدل زندگی کے ہر معاملے میں, دوستیوں کے معاملے میں عدل ہے, گھر والوں سے تعلقات کے معاملے میں عدل, معاشرے کے ساتھ برتاؤ کرنے میں عدل, دین کے معاملات میں عدل, معاملات پیسہ لین دین اس میں عدل, یہ عدل ہر جگہ ہے. یہ عدل فقط پیسے کے معاملے میں نہیں ہے, نہیں, ہر جگہ عدل ہے. آپس کے تعلقات میں عدل سے کام لو, ایک دوسرے کے تعلقات میں, میاں بیوی کے رشتے کے درمیان عدل ہے, بہن بھائی کے رشتے کے درمیان عدل ہے, خدا عدل کو حاکم کرتا ہے. توجہ کیجیے گا, ہمارے یہاں جو اصول عقائد ہیں ان میں توحید کے ساتھ جس چیز کو بیان کیا گیا وہ کیا ہے, توحید کے بعد کیا ہے, عدل. خدا کی صفات تو بہت ساری ہیں, کسی اور صفت کا بھی بیان ہو سکتا تھا, نہیں, عدل اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر عدل کو خدا کے ساتھ نہیں سمجھا تو انسان اس دنیا کے اندر عادلانہ زندگی نہیں گزار پائے گا. خدا نے اس کائنات کا نظام عدل پہ بنایا ہے. خوب, بس عدل, حتیٰ قاتل سے بدلہ لینے میں بھی عدل ہے. عدل کا تقاضا, امام علی کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹوں اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے, تم بھی ایک ضرب کا اختیار رکھتے ہو, اس ایک ضرب سے یہ مر جائے تو ٹھیک ہے, نہ مرے تو تم دوسری ضرب لگانے کا حق نہیں رکھتے ہو. خوب, خدا مند عالم نے کہا جو بھی مظلوم مارا گیا ہم اس کے ولی کو, جو اس کے بعد ہے, اس کے ولی کو اختیار دیں گے کہ وہ اپنے مظلوم کا بدلہ لے. میں نے عرض کیا یہ آیت جب بھی پڑھتے ہیں ہمارے ذہن میں امام حسین علیہ السلام کا مظلومانہ قتل, اور اس قتل کا بدلہ امام زمانہ کے ہاتھوں سے لیا جانا ہے. اس کو آپ مومنین دعائے ندبہ میں ہر صبح جمعہ پڑھتے ہیں, اینا طالبو بدمل مقتول بکربلا, کہاں ہے وہ جو کربلا میں بہنے والے خون ناحق کا انتقام لے گا. کون ہے وہ امام جس کو آپ دعائے ندبہ میں یاد کرتے ہیں, ہمارا اور آپ کا بارہواں مولا جس کو ہم اور آپ دعائے ندبہ میں یاد کر کے کہتے ہیں, کہ وہ کہاں ہے جو خون ناحق کا انتقام لے گا. توجہ سے سنیے گا, وہ بظاہر تو جو ولی دم ہوتا ہے, جو وارث ہے, وہ ولی دم ہے. خب, امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وارث کس کو قرار دیا جانا چاہیے؟ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو, ٹھیک ہے, لیکن خود جو وارث خون حسین ہیں وہ بھی مظلوم واقع ہو گئے, وہ بھی مظلوم ہیں, ان کی بھی شہادت ہے. اب یہ جو وارث خون حسین تھے یعنی امام سجاد علیہ السلام, وہ بھی قتل ہوئے, وہ بھی شہید ہوئے, اب ان کا جو وارث ہے اسے بدلہ لینے کا حق ہے. وہ وارث کون ہے؟ امام محمد باقر ہیں, لیکن امام محمد باقر خود مظلوم واقع ہوئے, اور مظلوم واقع ہونے کے ساتھ ان کو اپنے بابا کا, اپنے جد کا بدلہ لینے کا موقع نہیں ملا. آگے وارث کون بنا؟ چھٹے امام بنے. تیزی کے ساتھ آگے پڑھا دیجئے بات کو, 11 اماموں تک یہ سلسلہ چلتا رہا, لیکن ہر امام چونکہ خود مظلوم واقع ہوتا رہا لہذا اپنے سے پہلوں کا بدلہ نہیں لے سکا. امام زمانہ کی خصوصیت یہ ہے کہ امام نے ظاہر ہونا ہے, امام مظلومیت کی زندگی نہیں گزاریں گے, کاملاً اقتدار کی زندگی گزاریں گے. لہذا امام جو بدلہ لیں گے وہ فقط امام حسین کا بدلہ نہیں لیں گے، فقط امام حسن عسکری کا بدلہ نہیں لیں گے، امام حسن عسکری سے لے کر جو سلسلہ امام حسین تک پہنچے گا ان تمام خون بہنے کا انتقام امام زمانہ کے ذریعے سے ہوگا۔ درود پڑی محمد والے محمد پر۔ اب یہ موضوع آپ کے سامنے جو رکھنا چاہ رہا ہوں وہ امام حسین علیہ السلام کا امام اثر کے ساتھ جو ارتباط ہے اس پر آج کے زمانے کے اعتبار سے جو آپ کے سامنے موضوع رہے گا چار پانچ دن انشاءاللہ وہ یہ رہے گا۔ بس امام زمانہ کی یاد خود بخود امام حسین کے ساتھ آتی ہے، یعنی جس وقت آپ امام حسین کی یاد مناتے ہیں تو چونکہ آپ مظلوم کربلا کا ذکر کرتے ہیں، اس مظلومیت کو آپ اپنے ذہنوں میں بسا کر رکھتے ہیں، اس مظلومیت کے انتقام کی بات کرتے ہیں، تو جب کبھی آپ کا ذہن انتقام کی طرف جائے گا منتقم کو سوچے گا، منتقم قائم آل محمد، منتقم کربلا ہیں۔ ٹھیک، خود بخود ایک لنک، ایک ربط امام حسین امام اثر کا بنتا ہے۔ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیے میرے ساتھ عزیزوں جتنا وقت ہے۔ اب امام اس کا مطلب ہے کہ جو فرش عزائے حسین علیہ السلام ہے اس میں میں اور آپ یاد مظلوم امام حسین کریں، امام حسین کی یاد منائیں، لیکن اسی فرش سے ناصران امام اثر بھی تربیت پانے چاہئیں۔ چونکہ اسی فرش پر بیٹھتے ہوئے جب آپ آنسو بہاتے ہیں تو یہ مظلومیت کا آنسو ہے، لیکن اسی مظلومیت کے پیچھے آپ کے ذہن میں انتقام ہے۔ وہ مومن ہو نہیں سکتا کہ جو امام حسین کے انتقام کا جذبہ اپنے اندر نہ رکھتا، مومن نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے مظلوم کا وارث اس کو حق دیا ہے، وہ بدلہ لے گا، یہ بدلہ لیا جائے گا۔ لہذا امام حسین پر ہونے والی فرش عزا پر بیٹھنے والا امام کی مظلومیت پر آنسو بہائے، لیکن ساتھ میں اس کے دل میں امام اثر کی نصرت کا جذبہ پروان چڑھنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، میں آج آپ کے سامنے فقط وہ لنکس بیان کروں گا کہ جو امام حسین کے ساتھ خود بخود امام زمانہ کے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھیں گے۔ دوران جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں ایک اعتبار سے شاندار دور ہے، شاندار دور ہے، اس کو آپ نے علماء سے یقیناً شروع کی مجالس میں سنا ہوگا، اس سے بہتر دور جو آنے والا ہے کبھی زمین کے اوپر نہیں آیا۔ کون سا دور آنے والا ہے؟ آل محمد کی حکمرانی کا دور آنے والا ہے، آل محمد کی حکومت کا دور آنے والا ہے، وہ حکومت کے جس کو خدا وند عالم اپنی عادلانہ حکومت قرار دے گا۔ یعنی زمین خدا پر خدا کا نظام کس کے ذریعے سے؟ امام مہدی کے ہاتھوں سے انجام پائے گا۔ درود پڑھیے سب مل کے محمد علیہ وسلم پر۔ اچھا توجہ رکھیے گا، یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ کوئی خیال نہیں ہے، یہ کوئی خوش فہمی نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اس حکومت کا جو ہے وہ خبر دی گئی ہے۔ ایک آیت تین صورتوں کے اندر نازل ہو کر بتا رہی ہے، معاملہ بہت اہم ہے، معاملہ سنجیدہ ہے، خدا وند عالم اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، خدا وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آیت کیا ہے؟ سنی ہوئی آیت ہے آپ سب کی، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى، وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق حق والے دین کے ساتھ بھیجا، کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین حق کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کر دے۔ یعنی اس کائنات کے اندر جو حکم ہو، جو حاکم دین ہوگا، وہ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ یہ دین مصطفیٰ کی حکومت اور حکمرانی آج تک، توجہ سے سنیے گا، آج تک پوری دنیا پر نافذ ہوئی ہے کیا؟ آج تک کی تاریخ میں 1400 سال ہو گئے دین کو آئے ہوئے، 1400 سال ہو گئے قرآن کی اس آیت کو آئے ہوئے، 1400 سالوں میں جا کر تاریخ کے ورق کو دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں کہیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں اسلامی حکومتیں نظر آئیں گی۔ خدا ٹکڑوں میں بات نہیں کر رہا، خدا کہہ رہا ہے یہ دین محمد تمام ادیان پر غلبہ حاصل کرے گا، اس کی حکمرانی ہوگی۔ تو یہ ابھی تک تو نہیں ہوا، لیکن چونکہ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں شک و شبہ میں پڑھیں کہ روایت حسن ہے نہیں ہے، مستند ہے نہیں ہے، دلیل موثق ہے نہیں، آیت ہے۔ آیت کا مطلب ہے خدا کا وعدہ ہے، خدا وند عالم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، چونکہ وعدے کی خلاف ورزی وہ کرتا ہے جو عاجز ہوا کرتا ہے، جو عاجز ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، خدا وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بس یہ وعدہ تو محقق ہونا ہے، یہ وعدہ تو پورا ہونا ہے۔ ہم اور آپ، اللہ نے اگر چاہا، توجہ سے سنیے گا، اللہ نے اگر چاہا تو جو علامات بتا رہی ہیں، جو شواہد بتا رہے ہیں، جن کو بصیرت والی آنکھوں سے ہی دیکھا جا سکتا ہے، جن کو بصیرت کی نور سے دیکھا جا سکتا ہے. حالات اس بات کی طرف گواہی دے رہے ہیں کہ ہم اس شاندار دور کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم جتنا آگے بڑھ رہے ہیں ہم تاریکی میں نہیں جا رہے عزیزان محترم, ہم تاریکی سے اجالے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تاریک دور دنیا نے بہت دیکھ لیا, اجالا اس وقت ہے جب اس زمین کے اوپر امام اثر کے ہاتھوں توحید کا پرچم لہرا دیا جائے گا, یہ دنیا اجالے میں آ جائے گی. اس اجالے کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے انشاءاللہ, جو تین چار دن آپ کے سامنے بیان کروں گا ان کی چیزوں کی طرف رہوں گا. آج میں اس آیت کے حوالے سے اور امام اثر کا امام حسین کی مجلس امام کے ساتھ تعلق کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. یعنی اپنی بات کو ایک اور انداز سے آپ کے سامنے رکھوں کہ امام زمانہ کا تذکرہ امام حسین کی مجلس میں اضافی نہیں ہے, ذاتی ہے, ذاتی ہے, سمجھے گا اس بحث کو. یعنی کوئی یہ سوچے کہ مجلس کے اندر امام حسین کی بات ہونی چاہیے, امام حسین کی بات کا مطلب فقط کربلا 61 ہجری میں جو کچھ ہوا بیان ہونا چاہیے. امام زمانہ کا تذکرہ بھی بعض لوگوں کو اضافی لگتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں اس بات کو, بعض پڑھنے والے کہتے ہیں اس بات کو کہ امام زمانہ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, آمادگی کی بات کی جاتی ہے, تیاری کی بات کی جاتی ہے, یہ جو نوجوانوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم آمادہ ہو گئے تو امام آئیں گے, تو نعوذ باللہ امام ہمارے محتاج ہیں. نہیں, امام محتاج نہیں ہوتا, لیکن امام کو مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے, اس کا انکار نہیں کر سکتے. اس کا انکار کریں گے قرآن کی آیات کا انکار ہے, قرآن کی آیات کا انکار ہے. قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے, ان تنصر اللہ, آگے پڑھیں, ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. سوال ہے انہیں افراد سے جو کہتے ہیں کہ امام کو ضرورت کسی کی نہیں ہے, وہ تو جب خدا کا حکم ہوگا آ جائیں گے. ان سے سوال ہے, اگر امام کو مدد نہیں ہے تو خدا مند عالم تو امام کو امام بنانے والا ہے. خدا مددگار مانگ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ, اگر تم مدد کرنے کے لیے آؤ گے اللہ کی تو کیا ہوگا, ینصرکم, شرط رکھ رہا ہے کہ اگر تم خدا کی مدد چاہتے ہو اصول سیکھ لو, تم پہلے میدان میں نکلو پھر خدا تم پہ مدد نازل کرے گا. جا کے قرآن کریم میں دیکھ لیجئے, شواہد لے کر آ جائیے, دلیل لے کر آ جائیے, جہاں کہیں خدا نے مدد فراہم کی ہے وہ اس وقت ہوئی ہے جب قوم میدان میں کھڑی ہوئی ہے. مثال دے دوں, حضرت موسیٰ کی قوم کو خداوند عالم نے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات عطا کی, کب, جب حضرت موسیٰ کی قوم اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی, یا نہیں, جب حضرت موسیٰ کی قوم موسیٰ کے ساتھ نکل کر میدان میں آئی مقابلے کے لیے آمادہ ہوئی, دریائے نیل پر پہنچ کر اپنی ذمہ داری کو ادا کیا, خدا نے کہا تنصر اللہ تم نے پورا کیا, ینصرکم میں پورا کروں گا. تم یہاں تک آئے ہو, تمہارا بس اتنا ہی تھا, تم نے اپنے نبی کی بات ماننی تھی, تم نے اسی پر عمل کرنا تھا, آگے میرا وعدہ ہے میں اب تمہاری مدد کروں گا. دریا میں راستہ تمہارا اختیار نہیں ہے, وہ میرا اختیار ہے, میں دریا میں راستہ بنا کر تمہیں فرعون سے نجات دے دوں گا. خدا نے مدد کی, کب, جب قوم حضرت موسیٰ ساتھ آئی. ایسا ہی ہے تالوت جالوت کا لشکر, تالوت جس کو خدا مند عالم کی جانب سے اختیار دیا گیا, جالوت کے زمانے میں جو ظالم بادشاہ تھا, حضرت اشمعیل کا زمانہ ہے حضرت موسیٰ کے اوصیا میں سے. میں اس کو تیزی سے گزار رہا ہوں چونکہ بارہا آپ نے سنی ہوئی ہیں باتیں, فقط اپنا لنک بنانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں. اشمعیل, حضرت اشمعیل کا زمانہ ہے, یا بعض لوگوں نے شموئیل بھی کہا ہے. جالوت ہے بادشاہ ہے, اس نے قبضہ کر لیا زمینوں کے اوپر, تمام چیزوں کو اختیار کر لیا, اپنے ہتھیار اپنے اختیار میں لے لیا. آئے کچھ مومنین جناب شموئیل کے پاس, کہا کہ اس نے تو ہمارا سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا, ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا, ہمارے مال کو لے لیا, ہمارے مویشیوں کو لے لیا, تو آپ خدا سے کہیں مدد کریں. حضرت جالوت کہتے ہیں میں خدا سے مدد طلب کروں گا. حضرت شموئیل نے خدا سے دعا کی, خدا نے کہا تالوت کو ان کا سربراہ بناؤ. تالوت اس زمانے میں ایک سادہ سا نوجوان ہے. تالوت سربراہ بنے, لشکر نکلا, طویل بحث ہے, میں اس کی طرف نہیں جا رہا, طویل بحث. اس کے بعد یہ لشکر پہنچا ہے جالوت کے مقابلے میں. جب جالوت کے مقابلے میں جا کر یہ لشکر پہنچا تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا لشکر ہے جالوت کا, اس سے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا, اور کہا کہ آج ہمارے اندر اس جالوت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو تالوت کے ساتھ جو چند ایمان والے تھے, محکم ایمان والے, ایمان والے سارے تھے, محکم ایمان والے کچھ تھے. توجہ کیجئے گا, ایمان کے اندر بھی درجات ہیں. من المؤمنین رجالون ہے سورہ احزاب کے اندر, من المؤمنین رجالون صدقوا ما عاهد اللہ علیہ, مؤمنوں میں سے کچھ مرد ہوتے ہیں جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. ہر مومن وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہوتا, وہاں پر بھی ایسا ہی ہے. کچھ لوگ جو تھے تو ایمان کے دائرے میں, لیکن آئے کہا کہ اس کا مقابلہ کون کرے گا, اس کے پاس تو بڑا لشکر ہے, اس کے پاس تو ساز و سامان زیادہ ہے. تو جن لوگوں کی امید تھی یعنی جن کو معلوم تھا مرنا ہے خدا سے ملاقات کرنی ہے, ان لوگوں نے کہا اپنے لشکر والوں سے گھبراؤ نہیں, خداوند عالم کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرہ باذن اللہ, خداوند عالم کتنی مرتبہ ہی کم لوگوں کو کثیر لشکر پر غلبہ عطا کر چکا ہے, خدا عطا کرتا ہے. راستہ کیا ہے؟ راستہ صبر کا, استقامت کا, تحمل کا ہے. اس کے بعد انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا, پروردگار ہمیں بہت زیادہ صبر عطا فرمانا, ثبت اقدامنا, ہمارے قدموں کو جما دینا, وانصرنا علی القوم الکافرین, ہمیں کافروں پر غلبہ بھی عطا کرنا. ان مومنوں سے سوال ہے جب خدا سے مانگنا تھا تو پہلے مرحلے پہ خدا سے مانگ لیتے کہ خدا یا ہمیں کافروں پہ غلبہ عطا کر دے, وہ مومن جواب دیں گے نہیں, خدا کی مدد کے اصول یہ ہیں, اپنے حصے کا کام کرو تو خدا کی مدد آئے گی, اپنے حصے کا کام کرو تو خدا مدد کرے گا. ہم اپنے حصے کا کام کرنے اترے ہیں, مشکل ہوگی اس لیے خدا سے صبر مانگ رہے ہیں, دشمن حملہ کرے گا, قدم اکھڑ سکتے ہیں, خدا سے کہنے خدا یا قدموں کو جما دینا, ہم دشمن کے سامنے اکھڑے نہیں, اور اس کے بعد تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ فقط ہم اپنی بلبوتے پہ نہیں جیتیں گے, تیری مدد کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھیں گے, ہم نے اپنا کام کیا تو اپنا کام کر. خدا نے مدد کی, جالوت مارا گیا. درود پڑے محمد والے محمد پر. تو امام حسین کے ساتھ جو امام عصر کا تعلق ہے وہ اضافی نہیں ہے, یہ بحث اضافی نہیں ہے, امام حسین کی مجلس سے ہی امام عصر کا سپاہی نکلے گا اور نکل رہا ہے. جہاں کہیں بھی آپ کو اس دنیا کے اندر لوگ مقابلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان سے پوچھیں پیچھے طاقت کیا ہے, کس کی خاطر آگے بڑھ رہے ہو, کس کے بلبوتے پہ آگے بڑھ رہے ہو, وہ کہیں گے امام حسین کے بلبوتے پر امام زمانہ کی خاطر آگے بڑھ رہے ہیں. دنیا میں جو میدان میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. بس عزیزوں, یہ تعلق کتنا گہرا ہے, توجہ سے سنیے گا ان باتوں کا, انشاءاللہ چند نکات ہیں مفید ہوں گے اللہ نے چاہا تو. درود پڑی محمد والے محمد پر. یہ وہ تعلق ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر جس وقت شدید مصائب ہیں, آغا پناہیان نے اس کو اپنی گفتگو میں بیان کیا, ان سے چند نکات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. بیان کرتے ہیں کہ جس وقت واقع کربلا ہو رہا ہے, خوب غور سے سنیے گا, امام حسین کا تعلق بیان کر رہا ہوں امام عصر کے ساتھ, ٹھیک. آج یہ اگر بات ذہن میں بیٹھ جائے گی تو آگے کی تین دن کی گفتگو بہت آسان ہو جائے گی میرے لیے. جس وقت واقع کربلا وقوع پذیر ہو رہا ہے, یعنی جس وقت کربلا کے اندر شہادتیں ہو رہی ہیں, اہل آسمان ملائکۃ اللہ آسمان پر ان شہادتوں کو اور اس واقعے کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. روایت میں آیا یہاں تک کہ واقعہ بات پہنچی امام حسین کی شہادت تک, امام حسین کی شہادت تک. امام حسین کی جس وقت شہادت ہو رہی ہے, اب وہ مظلومانہ شہادت جس کا تفصیل آپ سنتے چلے آئے, اپنے ذہن میں لے کر آئیے, امام حسین کی شہادت, وہ مظلومانہ شہادت امام حسین کی ہو رہی ہے, اس عالم میں ملائکۃ اللہ آسمان سے دیکھ رہے ہیں, امام حسین کا صبر دیکھ رہے ہیں, امام حسین کا حوصلہ دیکھ رہے ہیں, امام حسین کی جہاد کو دیکھ رہے ہیں, لیکن آسمان پر اس وقت آہو فغاں برپا ہے, ملائکۃ اللہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, جو آسمان پر مخلوق خدا ہے وہ رو رہی ہے, فریاد کر رہی ہے, آہو بکا ہے, زجہ ہے, نالہ ہے, یہاں تک کہ وہ ملعون اپنا خنجر لیے آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کی گردن کو جدا کرنے کی طرف آتا ہے. یہ منظر ملائکۃ اللہ کی نگاہ میں آتا ہے, روایت کے الفاظ بیان کر رہا ہوں, ملائکہ سے تحمل نہیں ہوتا. میں اور آپ بھی سنتے ہیں تحمل کرتے ہیں اس روایت کو, تڑپ کے روتے ہیں. ملائکۃ اللہ دیکھ رہے ہیں, خدا کے ملائکہ دیکھ رہے ہیں, آسمان سے دیکھ رہے ہیں, صبر امام حسین دیکھ رہے ہیں, اس وقت ہونے والا ظلم دیکھ رہے ہیں. جب وہ موقع آ گیا, امام حسین کا قتل بالکل نزدیک آ گیا, ملائکہ سے برداشت نہ ہوا. ملائکہ نے خدا وند عالم کی جانب رخ کیا, بار الہ تیرے نبی کا نواسا ایسی مظلومیت میں مارا جا رہا ہے. خدا وند عالم سے سوال ہے ملائکہ کا, بار الہ تیری نبی کا نواسا, تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا اس مظلومیت کے عالم میں تہتے ہونے جا رہا ہے, یعنی سوال ہے ملائکہ کہ خدا یا کچھ کر. یہاں پر خداوند عالم نے کیا کام کیا, آپ نے روایت سنی ہوگی, آپ کو لنک خود بخود سمجھ میں آ گیا ہوگا. خداوند عالم نے کیا کیا, ملائکہ کو کیا کہا, الفاظ نہیں کہے, روایت ہے, خداوند عالم نے اس عالم میں جب ملائکہ سے قتل حسین کی شدت برداشت نہیں ہو رہی, آسمان پر وہ آہو بکا کر رہے ہیں, نالہ و فریاد کر رہے ہیں, خدا سے مدد کے طالب ہیں, روایت معصوم میں آیا خداوند عالم نے ان کے سامنے امام مہدی کی شباہت کو رکھا, امام مہدی کی شبیہ کو رکھا, امام مہدی کی شکل کو رکھا. حالت قیام میں امام کو دکھایا, خداوند عالم نے اس ہنگام کے اندر ملائکۃ اللہ سے کہا کہ فرشتوں صبر کرو, میں اس کا بدلہ اس قائم کے ذریعے سے لوں گا. روایت سنی آپ نے, پہلے بھی سنی تھی یقیناً, تعلق سمجھ میں آ گیا امام حسین اور امام عصر کا تعلق. حتیٰ خداوند عالم اس قتل کے موقع پر ملائکۃ اللہ کے قلوب کو جو تحمل اور صبر دے رہا ہے وہ کس کے ذریعے سے دے رہا ہے؟ امام مہدی کے ذریعے سے دے رہا ہے. یعنی اگر امام مہدی کا معاملہ نہ ہو, ظہور امام کی بات نہ ہو, تو حقیقتاً کربلا کے مصائب برداشت ہی نہیں کر پائیں گے میں اور آپ. اگر کربلا فقط معطوف پہ گزشتہ ہو, یعنی کربلا فقط گزشتہ سے ہو, آئندہ کا کچھ تذکرہ ہی نہ ہو, تو عزیزوں اس غم کے اندر ہم اور آپ مر جائیں گے. ہم اور آپ جس وقت رو رہے ہوتے ہیں, روتی ہوئی آنکھیں ہماری آنسو بہ رہی ہوتی ہیں, ہمارے دل کے گوشے میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا ایسی حسین مظلوم کا بدلہ لینے والا امام ظاہر ہو کر بدلہ لے گا. یہ جو امام زمانہ کی یاد ہے یہ تسلی ہے, یہ جو امام زمانہ کی یاد ہے یہ دلوں کو تحمل عطا کرتی ہے. لیکن یہ یاد میں نے عرض کیا, کسی عالم نے کسی عالم کے سامنے بیان نہیں کیا. خداوند عالم اس عالم میں اس ہنگام میں ملائکۃ اللہ کو جو تحمل کرنے کے لیے چیز دکھا رہا ہے, وہ امام زمانہ کی زیارت کروا رہا ہے. کہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں بدلہ لوں گا حسین کا. اتنا گہرا تعلق ہے. درود پڑی محمد والے محمد. اس چیز کو آپ نے سماعت فرمایا. دوسری چیز کہ جس کے ذریعے سے میں آگے بڑھوں, ہم زیارت اربعین پڑھتے ہیں, یعنی کربلا آئندہ نگری سکھاتی ہے. کربلا عاشور امام حسین کی بحث فقط ایک ماضی کے حصے تک رک نہیں جاتی, امام حسین کی یاد ہمیں آئندہ نگر بناتی ہے, آئندہ کی طرف لے کر جاتی ہے, ایک انتہائی روشن مستقبل کی طرف لے کر جاتی ہے امام حسین کی یاد. میں عرض کر رہا ہوں اگر کربلا فقط واقع کربلا سن 61 ہجری میں, یعنی فقط وہ واقعہ, اس کے بعد اس کا کچھ آگے نہیں ہونا, تو انسان مر جائے گا اس غم کے اندر کہ حسین کو ایسے قتل کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد انسان کی نگاہ مومن کی نگاہ ہے. کربلا آئندہ نگری سکھاتی ہے, تو مجلس کربلا کا کیا ہونا چاہیے؟ پھر مجلس کربلا میں کیا بیان ہونا چاہیے؟ آئندہ کی بات ہونی چاہیے. کربلا کا تذکرہ ہو, پیغام لیں, آئندہ کی بات کریں. یہ میں نے ایک دلیل آپ کے سامنے ابھی رکھی. دوسری دلیل سماعت فرما لیجیے. جب واقع کربلا ہو گیا, امام حسین کی شہادت ہو گئی, 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کربلا سے نکل رہا ہے اور اسیروں کے قافلے کو مقتل سے گزارا جا رہا ہے, روایت ذہن میں آ گئی ہوگی آپ کے, تو آپ نے وہاں واقعہ سنا ہوا ہے, روایت میں سنا ہوا ہے کہ چوتھے امام ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. کون سی جگہ ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی لاش کے سرہانے کھڑے ہوئے ہیں. چوتھے امام کھڑے ہیں, سنا ہے نا واقعہ, چوتھے امام کھڑے ہوئے ہیں, یعنی ایک بیٹا اپنے باپ کی لاش کے سامنے کھڑا ہے. چوتھے امام کھڑے ہوئے ہیں, کیفیت کیا ہے؟ امام خود کہتے ہیں کہ میری وہ کیفیت تھی گویا میری روح میرے جسم سے پرواز کر جائے. کیسے نہ ہو, باپ سامنے ہے, امام وقت ہیں, بے گور و کفن لاشا ہے, ٹکڑے ٹکڑے اعضا ہیں, سر بدن پر نہیں ہے, مظلومیت کے عالم میں ایک جوان بیٹا اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے, اور وہ جوان بیٹا جو امام بھی ہو, خدا کی زمین پر خدا کی حجت بھی ہو, جس کا اختیار عالم کون و مکان پر ہو, لیکن یہ صبر کی منزل ہے. اس صبر کی منزل کے اوپر امام کھڑے ہوئے ہیں. امام کی یہ کیفیت ہے کہ گویا روح نکل جائے. جناب زینب کا عمل کیا ہے؟ جناب زینب آتی ہیں امام سجاد کے پاس کھڑی ہوتی ہیں. جناب زینب اس موقع پر امام سجاد سے کیا کہتی ہیں؟ توجہ کیجئے گا, جناب زینب ماضی کی بات کر رہی ہیں یا آئندہ کی بات کر رہی ہیں؟ اس موقع کے اوپر جناب زینب جس ذریعے سے امام سجاد کے دل کو تسلی دے رہی ہیں وہ کیا بات ہے؟ امام سجاد سے جناب زینب کہتی ہیں, بیٹا غم نہ کرو, بابا علی کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا ہے, ہم نے سنا ہے بابا علی نے اس چیز کو بیان کیا تھا کہ زینب وہ وقت آئے گا لاشیں بے گور و کفن ہوں گی, لیکن ان لاشوں کو دفنانے والے آئیں گے, یہ لاشیں دفنائی جائیں گی, زینب ان لاشوں کے اوپر مزار بنائے جائیں گے, زینب ان لاشوں کو دفنانے کے بعد مزار بنیں گے, قیامت تک لوگ آئیں گے حسین کے زوار بن کر آئیں گے. خوش نصیبی ہے کہ کچھ زوار یہاں بیٹھے ہیں جو کل انشاءاللہ روانہ ہونے والے ہیں. خدا ان تمام زواروں کو خیر و عافیت کے ساتھ پہنچائے, تمام زوارین زوار اربعین کا سفر بے خطر ہو, سب کو با معرفت زیارت نصیب ہو. دعا درود پڑھی محمد والے محمد پر. عزیزان محترم, دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, دونوں مثالیں اہم ہیں میں سمجھتا ہوں. خداوند عالم اس ہنگام کے اندر جو فرشتوں کو صبر و تحمل کی تلقین یا تسلی دے رہا ہے, وہ تسلی کس کے ذریعے سے تھی؟ امام عصر کے ذریعے. جناب زینب اس ہنگام جو امام سجاد کو تسلی دے رہی ہیں, تسلی کس بات پر ہے؟ آئندہ سے, کہ دیکھو کربلا تو آغاز ہے, یہاں سے معاملہ شروع ہوا ہے, کربلا ختم نہیں ہوئی, کربلا تو اب جاری ہے, قیامت تک کا سلسلہ ہے. عزیزوں بس کربلا آئندہ نگری ہے, کربلا آئندہ کو دیکھنے کا سلیقہ سکھاتی ہے, کربلا کے ذریعے سے, کربلا سے جڑے ہوئے ذکر کے ذریعے سے انسان کو آئندہ کو دیکھنا چاہیے. یہ آئندہ کتنا اہم ہے, یہ آئندہ اتنا اہم ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی حکومت ہے آئندہ. کربلا نے بنیاد بنائی ہے اس حکومت اہل بیت کے لیے, کربلا ساز و سامان فراہم کر رہی ہے اس آئندہ کی حکومت کے لیے. لیکن یہ اسی دوران غیبت کبریٰ کی بحث ہے, اس کا مطلب ہے کہ مجھے اور آپ کو آج کے دور میں زیادہ سے زیادہ اس تذکرے کو کرنے کی ضرورت ہے. یعنی امام زمانہ کی یاد, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, امام زمانہ کی یاد مجلس عزائے حسین میں اضافی نہیں ہے, ذاتی ہے. ممکن نہیں ہے ذکر حسین امام زمانہ کی یاد کے بغیر مکمل ہو جائے. زیارت عاشورہ کی طرف آ جائیے, آپ مومنین پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ میں فقط مصائب کربلا پڑھتے ہیں آپ, یا خدا سے کوئی توقع بھی کرتے ہیں؟ کیا ہے وہ خدا سے توقع آپ کی؟ خدا سے آپ کم و بیش تین جگہوں پر کہتے ہیں, پروردگار جب تو امام حسین کا بدلہ لینے کے لیے امام منصور کو ظاہر کرے تو مجھے بھی اس امام منصور کے ساتھ کھڑا کر دینا. یہ جو آپ زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں, اس کے اندر بھی آپ ماضی پہ رہ گئے یا آئندہ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کی نگاہ آئندہ پر ہے. کون سے آئندہ پر؟ جو کربلا سے متعلق ہے. یعنی کربلا ہے, امام حسین ہے, ان کی شہادت ہے, ان کا بدلہ ہے. یہ بدلہ کب ہے؟ آئندہ ہے. لہذا کربلا کا موضوع آئندہ ہے, کربلا آگے بڑھانے کے لیے ہے. کربلا کا واقعہ فقط یہ نہیں تھا کہ 61 ہجری کو, اب ان باتوں کو تھوڑا کھولوں آپ کے سامنے, کہ فقط 61 ہجری کو یاد رکھنا اور 61 ہجری کے یزید کو یاد رکھنا, نہیں. کربلا امام کا پیغام ہے, کربلا قیامت تک ہے. امام عصر نے اسی کربلا کے ذریعے سے کربلائیوں کو اپنی فوج میں لانا ہے. یہی کربلا کربلائی بنائے گی تو امام عصر کا لشکر بنے گا, انہوں نے آ کے بدلہ لینا ہے. لہذا اپنے زمانے کے دشمن کو بھی سمجھنا ہے, اپنے زمانے کے حالات کو بھی سمجھنا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب یہ دوران غیبت کبریٰ عزیزوں ایک لحاظ سے شاندار بھی ہے اور ایک لحاظ سے مشکل کا سبب بھی ہے. شاندار اس اعتبار سے کہ ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پہنچے گا اس حکومت عادلانہ تک جس کا وعدہ خدا نے انبیاء سے کیا, آئمہ سے کیا. اس وقت تک ہم پہنچ رہے ہیں, اس اعتبار سے شاندار ہے. اس اعتبار سے شاندار ہے کہ ایسی حکومت خدا کی زمین پر اب تک ہوئی نہیں ہے. خدا کی زمین, آپ ایک دعا پڑھتے ہیں, ماہ رمضان کی ایک دعا ہے, اللہم اغن کل فقیر, ترجمہ پروردگار زمین پر بسنے والے ہر فقیر کو بے نیاز کر دے. اغنے کا مطلب ہے بے نیاز کر دے. اللہم اغن کل فقیر, خدایا زمین پر جتنے فقیر ہیں ان سب کو بے نیاز کر دے. یعنی کیا مطلب؟ ان سب کو عطا کر دے. اللہم اشبع کل جائع, خدایا ہر بھوکے کو کھانا کھلا دے, ہر بھوکے کو کھانا کھلا. سوال پوچھیں اپنے آپ سے, جوان سوال پوچھیں کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ زمین خدا کے اوپر کوئی فقیر نہ بچے؟ زمین خدا کے اوپر کبھی کوئی بھوکا نہ بچے؟ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو سکھا کیوں رہے ہیں یہ دعا میں؟ اور اگر یہ دعا سکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ جب زمین خدا پر کوئی بھوکا باقی نہیں بچے گا. کب ہوگا؟ آپ کے مزاج سے مطابق نزدیک کی بات کر دوں, جب اس دنیا کے اندر اربعین کی ثقافت پوری دنیا پر غالب ہو جائے گی, کوئی فقیر نہیں ملے گا آپ کو. مبالغہ تو نہیں کیا, اربعین کی ثقافت یعنی انسانی اقدار کی ثقافت. ظہور اور کیا ہے؟ ظہور انہی انسانی اقدار کا مرحلہ ظہور میں آنا ہے. امام آ کر اسی انسانی اقدار کو زندہ کریں گے. اربعین کے اندر عزیزوں کتنے لوگ آتے ہیں؟ کروڑوں کی تعداد ہوتی ہے, کروڑوں کی تعداد ایک چھوٹے سے شہر میں. کربلا مساحت کے اعتبار سے تو بہت چھوٹا شہر ہے, فاصلہ طے کرتے ہیں 85 یا 80 کلومیٹر کا یا میل کا. اس پورے فاصلے میں کسی ایک شخص کا زبانی کبھی بھی کوئی بتا دے کہ وہ کہے کہ میں بھوکا رہ گیا, رہا کوئی بھوکا؟ اللہم اغن کل فقیر کی ایک جھلک تو ہم اربعین میں دیکھتے ہیں. ایک جھلک دیکھتے ہیں. خدایا ہر فقیر کو بے نیاز کر, ہر بھوکے کو کھانا کھلا دے. آپ کو عربین میں کوئی بھوکا نظر نہیں آتا, ہاں آپ کو دوسری جگہوں پر لوگ ہاتھ جوڑ کر کھانا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. عربین پر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں ہم سے کھانے کی بات نہ کرنا, ہم مزید نہیں کھا سکتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہم اغنا کل فقیر ہے. اسی لیے علماء نے بیان کیا جو عربین کا سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں جوک در جوک لوگ جا رہے ہیں, یہ عربین خود امام عصر کے ظہور کا پیش خیمہ ہے. یہ خود امام زمانہ کے آنے کی خوشبو بکھیر رہی ہے کہ اگر ولایت کی طلب, تڑپ, عشق, عاشقی کے ساتھ انسان نکل جائے تو اپنے آپ سے بے نیاز ہو جاتا ہے, نگاہ ولی امام کی طرف آ جاتی ہے. جب اپنے آپ سے بے نیاز ہو کر نکلتا ہے تو وہ ولی اتنا قدرت مند ہے کہ انسان کے کھانے کا بھی اہتمام کرتا ہے, پینے کا بھی کرتا ہے, سونے کا بھی کرتا ہے, آرام کا بھی کر دیتا ہے. وہ ولی اتنا طاقتور ہے. تم اپنے آپ کو حوالے تو کرو ولی کے. جو عربین کے سفر پر جاتے ہیں پیدل نکلتے ہیں, یعنی حوالے کر دیتے ہیں اپنے آپ کو امام حسین کے. مجھے آپ بتائیے پھر کون سی ضرورت ہے جو ظاہر کی پوری نہیں ہوتی؟ نہ فقط ضرورت, جو لوگ گئے ہیں خدا سب کو نصیب فرمائے, بار بار جائیے سفر کے اوپر. ضرورت نہیں, عربین کے سفر پر خواہشات پوری ہوتی ہیں. ارادہ کرتا ہے انسان پوری ہو جاتی ہے. بات ہے کہ نہیں؟ سنیے نا سب نے یہ باتیں عزیزان محترم. لہذا امام عصر کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ اس زمانے کے اندر. خوب, اب میں اور آپ جو دوران غیبت کبریٰ میں زندگی گزارے, میں نے کہا اچھائیاں بھی ہیں لیکن ایک مسئلہ بھی ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ اسی زمانے کے اوپر ابلیس کا, شیطان کا حملہ بھی زیادہ ہے. آخری وقت ہے تو آخری وقت میں جو شیطانی طاقت ہے, ابلیس ہے, اس کا حملہ بھی زیادہ ہے, اس کی کوشش بھی زیادہ ہے کہ کسی طرح اس سلسلے کو روک سکے. اب یہاں پر ایک راستہ میرے رب کے سامنے رکھا ہوا ہوگا, وہ کیا ہے؟ ہم خود عالم بنیں, علم حاصل کریں, علم کے ساتھ دوران غیبت کبریٰ میں سفر کریں. اگر ہم عالم نہیں ہیں, علم حاصل نہیں کر پائے, تو پھر دوسرا راستہ کیا ہے؟ کیا کریں؟ کسی عالم کے ساتھ چلیں. یہی ہے نا, مجھے بیماری میرے بدن میں ہوتی ہے, عقل کی بات کر رہا ہوں, انشاءاللہ تمام بچے اس کو بات کو محسوس کریں گے. میرے جسم میں بیماری آئی خدا نخواستہ, اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ دو ہی راستے ہیں, خود ڈاکٹر بن جاؤں, اپنا علاج کروں. خود ڈاکٹر نہیں بن سکا تو کیا کروں؟ کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں. کیوں؟ وہ ڈاکٹر ہے. ایسا ہی ہے, فقط ڈاکٹر کے لیے نہیں ہے. میری گاڑی ہے, میں نے گاڑی خریدی, گاڑی میرے پاس ہے, گاڑی خراب ہو گئی, دو راستے ہیں, خود سے ہی کر لوں. اس کا مطلب میں نے میکینیکل علم پڑھا ہو, میکینیکل جو چیزیں مجھے آنی چاہیے, گاڑی کی تمام چیزوں کو جاننا ہو, جاننا ہونا چاہیے. نہیں جانتا کیا کروں؟ گاڑی خراب ہے, کیا کروں؟ بیٹھا رہوں, کہاں جاؤں گا؟ میکینک کے پاس جاؤں گا. جس چیز کو خود نہیں جانتا اس چیز کے ماہر کے پاس جاؤں گا. دوران غیبت کبریٰ میں یا خود عالم بنوں تاکہ جہالت میں نہ جاؤں, تاکہ شیطان کے حملوں میں نہ پھنسوں. اگر خود علم دین حاصل نہیں کر پایا تو کس کے پیچھے چلوں؟ جس نے علم دین حاصل کیا ہے, تو عقل کا فیصلہ ہے, اسی کو تقلید کہا جاتا ہے. جس کے پیچھے چلا جاتا ہے اس کو مجتہد کہا جاتا ہے, چونکہ مجتہد انسان کو شبہات سے نکال کر حق کے راستے پر ڈال دیتا ہے. لیکن شیطان پرستوں کو اسی لیے اجتہاد بھی برا لگتا ہے, مجتہد بھی برا لگتا ہے, اس لیے کہ وہ مجتہد کیا کرتا ہے؟ انسانوں کو, نوجوانوں کو گمراہی سے بچا کر حق کے راستے پر ڈال دیتا ہے. وہ راستہ تو علم کا راستہ ہے نا, یہ توجہ کیجیے گا. لہذا دوران غیبت کبریٰ راستہ کیا؟ یا خود عالم بنوں, اس جگہ تک پہنچوں, قرآن حدیث روایت کے مطابق اپنا جو شرعی فریضہ ہے اس کو سمجھ سکوں. نہیں سمجھ پا رہا, کسی عالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں, توجہ کیجیے گا. لیکن یہ جو علماء کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے, اب میں تھوڑا سا حساس بحث کی طرف آ رہا ہوں. اپنے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے درود پڑھیے گا محمد والے محمد پر. دوران غیبت کبریٰ کی مشکلات میں سے ایک مشکل عزیزان محترم, یہ مشکل وہ ہے جو میں اور آپ جھیل رہے ہیں اور جھیلیں گے. دوران غیبت کبریٰ آزمائش کا دور ہے, امتحان کا دور ہے. خدا اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہے, خدا چھان رہا ہے. چھٹے امام کی حدیث کو میں نے یہاں پہ کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کی ہے, تکرار سے مجھے تھوڑی سی وہ ہوتی ہے الجھن. لیکن صرف جو نئے کچھ نوجوان بیٹھے ہیں یا کچھ ہمارے افراد جو دوسرے شہر سے ہیں, ان کے لیے بیان کر رہا ہوں. چھٹے امام نے عزیزوں بیان کیا ہے دوران غیبت کبریٰ, یعنی امام کے ظہور سے پہلے تمام لوگوں کو خدا چھانے گا. چھاننے کا عمل جیسے آپ گندم کو لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چھلنی میں اچھالتے ہیں تو خالص الگ ہو جاتا ہے, ناخالص الگ ہو جاتا ہے. چھٹے امام نے بیان کیا, قسم بخدا تمہیں ظہور سے پہلے چھانا جائے گا. امام معصوم قسم کھا کر کہے کوئی بات تو اہمیت ہے بات کی، خدا تمہیں چھانے گا، خدا تمہیں الگ کرے گا، خدا خالص نہ خالص کو الگ کر رہا ہے۔ یہ دوران غیبت کبرا وہی زمانہ ہے، اس دوران غیبت کبرا میں خالص لوگوں نے الگ ہونا ہے، خالص لوگ ہی امام تک پہنچیں گے۔ خالص کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کا دین امام ایمان مستحکم ہو، جو حقائق کو سمجھ سکے۔ اب اس کے اندر میں نے عرض کیا، یا خود عالم بننا پڑے گا یا عالم کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ ایک مشکل ہے، وہ مشکل یہ ہے کہ ہر کسی کی بات مان کر پیچھے چلیں گے تو بھی مشکل کا شکار ہوں گے، ہر کسی کی بات بھی نہیں مان سکتے۔ اب یہاں پر ظرافت چاہیے، غور کیجیے گا میری باتوں کی طرف، میں اپنی بحث کو سمیٹ لوں گا کچھ دیر میں۔ امام جواد علیہ السلام، ہمارے آپ کے نویں امام، امام محمد تقی الجواد نے ایک روایت بیان کی، من اسغى الى ناطق فقد عبادہ، جس کسی نے بھی کسی کہنے والے کی بات کو سنا، کان دھرا، توجہ دی، فقط عبادہ، اس نے اس کی بندگی کی، اس کی بندگی کی، اس کی پرستش کی، اس کا غلام ہو گیا۔ من اسغى الى ناطق فقط عبادہ، جس نے کسی کہنے والے کی بات سنی، توجہ دی، کان دھرا، اس نے اس کی بندگی کی ہے۔ فَإِن كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ، اگر یہ بیان کرنے والا اللہ کی طرف سے بیان کر رہا ہے، فقد عبد اللہ، تو سننے والے نے خدا کی بندگی کی ہے۔ وَإِن كَانَ النَّاطِقُ يَنْطِقُ عَنْ إِبْلِيسِ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيسَ، اگر سننے والا، بیان کرنے والے نے شیطان کی زبان بن کر بات کی ہے، تو سننے والے نے، توجہ دینے والے نے شیطان کی بندگی کی ہے۔ معاملہ حساس ہو گیا۔ کس کے لیے امام جواد نے بیان کیا؟ میرے اور آپ کے کتنے امام ہیں؟ 12، ان میں سے 9 امام کا تذکرہ ہے۔ امام نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کل زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ان کو لیے بھی بیان کر رہا ہوں، امام نے بیان کیا ہے، امام معصوم کا کلام ہے۔ کس کے لیے بیان کیا؟ میرے آپ کے لیے بیان کیا کہ دیکھو، دوران غیبت کبرا یا عالم بنو گے یا علم کے پیچھے چلو گے۔ تیسرا راستہ تو جہالت کا راستہ ہے، آئمہ کا جہالت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ امام والے ہو تو یا علم حاصل کرو یا عالم کے پیچھے چلو، لیکن عالم کے اندر حساسیت ہے۔ ہر بیان کرنے والا عالم ہوگا؟ نہیں، اس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا۔ غور کیجئے گا، میں ایک بات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یعنی امام نے یہ ذمہ داری کس کے کندھوں پر ڈالی ہے؟ کس کے؟ ہمارے کندھوں پر۔ امام نے جو کہا کہ اگر بیان کرنے والا اللہ کی طرف سے بیان کر رہا ہے، تو سننے والے نے بندگی خدا کی کی، اور اگر بیان کرنے والا شیطان کی زبان بن کے بیان کر رہا ہے، تو سننے والے نے اس کی بات مان کر کس کی بندگی کی؟ شیطان کی بندگی کی۔ عزیزوں، میرا آپ کی مشکل بڑھ گئی دوران غیبت کبرا، امام ذمہ داری کندھے پر ڈالیں۔ یہ جو ان کی بحث ہے، یعنی شرط ہے، جملہ شرطیہ ہے کہ اگر اس نے اللہ کی طرف سے بیان کیا تو خدا کے بندے بن جاؤ گے، اس نے شیطان کی طرف سے بیان کیا تو تم شیطان کی اطاعت میں چلے جاؤ گے۔ یہ اگر کا فیصلہ کون کرے گا؟ اگر کا فیصلہ کون کرے گا؟ اگر کے فیصلے کے لیے آیت نہیں نازل ہوگی، مجھے اور آپ کو اپنی عقل، شعور اور فکر کو کام سے میں لینا پڑے گا۔ یہ اگر کا فیصلہ میرے اور آپ کے اوپر ہے۔ نویں امام نے ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے کہ اگر خدا کے بندے بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو دیکھو کس کی بات سن رہے ہو، وہ کس طرح سے بول رہا ہے۔ اگر خدا نے خاصہ تمہیں توجہ نہ دی، تو بات کرنے والا تمہیں شیطان کی بندگی پہ لگا دے گا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ معاملہ حساس ہو گئے نا، اگر کی شرط کہاں آئی؟ ہماری طرف آ گئی۔ ایک جملے کو سماعت فرما لیے، انسانوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ہی انجام نہیں دیا، نتیجے میں 11 اماموں کے اوپر مصیبتیں نازل ہوئیں۔ کھول کے بیان کروں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو امت تھی، جو اس کی ذمہ داری تھی، اس نے اس ذمہ داری کو انجام نہیں دیا، امام علی کے ہاتھوں میں رسی باندھ کر امام علی کو گلی میں کھینچا گیا۔ امام حسن کے ساتھ کھڑی ہوئی امت نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا، اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دیا، امام حسن مشتبہ کے جنازے پر تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ جناب سیدہ کے ساتھ رہنے والی امت نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، سمجھا نہیں، معاملات کو عام ڈگر پہ چلنے دیا۔ نتیجے میں وہ در سیدہ جس پہ رسول اللہ 5-6 مہینے کھڑے ہو کر آواز دیتے رہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اسی دروازے کو اسی مدینہ تو رسول میں آگ لگا دی گئی۔ سنا ہے نا یہ تمام چیزیں. کیوں کیوں ہوا یہ؟ اس لیے کہ جس ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے ذمہ داری ادا ہی نہیں کی, ذمہ داری کو اپنے اوپر لیا ہی نہیں, ذمہ داری کو سمجھا ہی نہیں. سخت بات ہو گئی تھوڑی سی, کیا کروں, دوران غیبت کبریٰ کی مشکل ہے. اگر نہیں بیان کروں گا تو کہاں بیان کروں گا؟ اس لیے میں نے شروع میں تعلق جو بنایا تھا, بنایا تھا کہ مجلس حسین لے کے ہی امام زمانہ تک جائے گی. امام حسین امام زمانہ کے ساتھ, امام زمانہ کی یاد امام حسین کے بغیر ممکن نہیں ہے. خدا فرشتوں کو امام زمانہ کے ذریعے سے تسلی دے رہا ہے. جناب زینب نے امام سجاد کو آئندہ کی خبر دے کر تسلی دی اس موقع کے اوپر. اتنا اہم ہے یہ معاملہ امام زمانہ کا. لیکن اس دوران غیبت کبریٰ کی مشکل ہے کہ اگر نہیں توجہ دو گے تو کیا ہوگا, سادہ رہ جاؤ گے تو کیا ہوگا. اب یہ عالم کون ہونا چاہیے, کیسے پتہ چلے گا؟ یہ عالم وہ ہو جو زمان شناس ہو, یہ عالم وہ ہو کہ جو آپ کو زمانے کے اعتبار سے رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. کیسے پتہ چلے گا کہ خدا کی طرف سے بول رہا ہے یا شیطان کی طرف سے بول رہا ہے؟ آپ نے ذمہ اٹھانا ہے. آپ سے مراد اس وقت جتنے اس امام بارگاہ میں اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں, میں ان سب کو کہہ رہا ہوں, آپ سب ذمہ دار ہیں. میں یہاں بیٹھے ہوئے ذمہ دار ہوں, آپ وہاں بیٹھے ہوئے ذمہ دار ہیں. پچھلے لوگوں نے ذمہ داری تو ادا نہیں کی جو آئمہ پہ مصیبت آئی ہے, ورنہ آئمہ کی شان میں تو کوئی کمی نہیں تھی, آئمہ کی فضائل میں تو کوئی کمی نہیں تھی. کبھی تاریخ کے ورق میں جا کر آپ نہیں دیکھ پائیں گے کہ کسی نے اماموں کے مقابلے میں اپنی عظمت کی بات کی ہو, کبھی نہیں کی. لیکن مسئلہ ذمہ داری کا, عزیز بس یہ بات سمجھیے گا, آپ کی زحمت کو تمام کروں آج. اپنی ذمہ داری امام نے کہا. اب یہ جو بیان کرنے والا عالم وہ کیسا ہو, اس کو پہچاننا ضروری ہے. عالم وہ ہو جو زمان شناس ہو, جو زمانے کو پہچانتا ہو. چونکہ زمانے کے امام, امام عصر کے ناموں میں سے, القاب میں سے ایک نام کیا ہے؟ امام زمانہ. کیا مطلب ہے امام زمانہ کا؟ ان باتوں کو سوچیے, خود سمجھیے. امام زمانہ یعنی زمانے کے امام, یعنی اس وقت جو زمانہ ہے اس کے امام ہے, ہر زمانے کے امام ہے وہ. ٹھیک, جیسے امام زمانہ کا ماننے والا زمانے سے غافل ہو کر امام کا ساتھ نہیں دے پائے گا. اس کے اندر اب جو اہم بات ہے وہ یہ کہ پھر عالم وہ کہ جو خدا کی طرف سے بات کرے, جو خدا کی طرف لے کر جائے. خدا کا دین, سمجھیے گا اس بات کو, خدا کا دین انسان کو جمود کی طرف لے کر جاتا ہے یا حرکت میں لے کر آتا ہے؟ خدا کا دین کیا کرتا ہے؟ حرکت میں لے کر آتا ہے. خدا کا دین انسان کو پیچھے کی طرف لے کر نہیں جاتا, آگے کی طرف لے کر جاتا ہے. جب خدا کا دین آگے کی طرف لے کر جاتا ہے تو خدا کے اولیاء کا تذکرہ کہاں لے کر جانا چاہیے؟ آگے کا سفر طے کروانا چاہیے. لہذا اس کا مطلب ہے کہ مجالس امام حسین علیہ السلام کا ایک اہم ترین موضوع زمانہ, زمانے کے حالات, زمانے کی مشکل, اس کا حل اس پر بات ہونی چاہیے. اس کے بغیر زمانے کے امام تک پہنچیں گے تو کیسے پہنچیں گے؟ کیسے پہنچیں گے؟ توجہ کیجیے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو عالم ہو وہ زمان شناس ہونا چاہیے. زمانے کی بحث کتنی اہم ہے اس کو اس طرح سے بیان کروں. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک شخص امام علی کی خدمت میں آیا. آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ امام علی نے اپنی ریش مبارک کو خضاب نہیں کیا. امام کی ریش سفید ہے, داڑھی سفید ہے. آنے والا بظاہر امام علی کو نصیحت کرنا چاہ رہا ہے. کہتا ہے کہ علی, آپ کی داڑھی کالی نہیں ہے, سفید ہے. کیا آپ کو نہیں معلوم رسول اللہ حکم دیا کرتے تھے کہ اپنی داڑھیوں کو کالا کرو؟ امام علی نے اس کو پیغام جواب کیا دیا, کہا کہ اللہ کے رسول کا جو حکم تھا نا اس وقت تھا کہ جب اسلام تازہ تازہ نمودار ہوا تھا, اس وقت تھا کہ جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی, اس وقت تھا کہ جب مسلمان تعداد میں کم تھے اور مسلمانوں کے اندر ضعیف افراد بھی تھے. جنگیں ہوتی تھیں, میدان جنگ میں جب سب جاتے تھے تو دشمن سفید داڑھی والوں کو دیکھ کر اس کا حوصلہ بڑھتا تھا کہ سامنے والوں کے پاس تو وہ سپاہی نہیں ہے, ان کے پاس تو جو افراد ہیں وہ صحیح ضعیف العمر ہیں, داڑیاں سفید ہیں, لہذا دشمن کا حوصلہ بڑھتا تھا. رسول اللہ نے دشمن کے اس حوصلے کو کم کرنے کے لیے حکم دیا کہ آئندہ جو میدان جنگ میں آئے داڑھی سفید ہو تو کالی کر کے آئے, تاکہ اس ذریعے سے کیا ہو, دشمن کا حوصلہ پست ہو. اب جو دشمن نگاہ ڈالے تو اس کو کون نظر آئے سامنے لشکر میں؟ جوان نظر آئے, اسلام کا وقار نظر آئے. توجہ کیجیے گا, امام علی نے کہا یہ اس وقت کا حکم تھا. اب جبکہ اسلام پھیل چکا ہے, اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے, اب جبکہ وہ جہاد اس طرح سے موجود نہیں ہے, اب وہ حکم باقی نہیں رہا. امام علی نے اس کو جواب کس چیز سے دیا؟ زمانے کے اعتبار سے دیا. تو اگر ایک چیز کے پیچھے رک جائے گا تو مشکل میں پڑے گا. اس پہ ایک روایت سناؤں گا, بھی مشکل میں پڑ جائے گا. زمانے کے اعتبار سے وقت کو, وقت کے اعتبار سے دین کو سمجھو. وہ زمانہ تھا, ضرورت تھی داڑھی سفید کرنے کی, آج ضرورت نہیں ہے کہ داڑھی کو کالا کیا جائے. دوسری روایت لے لیجیے, دوسری چلو آ جائیے. چھٹے امام کے دور میں ایک شخص آیا, صوفیوں کا دور تھا, صوفیوں کا عروج تھا اس زمانے میں. ایک شخص آیا, چھٹے امام کو دیکھا, بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے امام, نرم و ملائم لباس پہن کے بیٹھے ہوئے امام مسجد کے اندر, صوفی مزاج تھا. آنے کے بعد اپنے تئیں اس نے کوشش کی امام صادق علیہ السلام کو نصیحت کرے. آنے کے بعد کہتا ہے, ابن رسول اللہ, یہ لباس آپ نے زیب تن کیا ہوا ہے, یہ لباس تو آپ سے میچ نہیں کرتا, آپ کے جد رسول اللہ تو سادہ لباس پہنتے تھے. امام نے کہا, ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن وہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان نادار تھے, مسلمانوں کے پاس نہیں ہوتا تھا, غربت زیادہ تھی, فقر تھا. آج کے دور میں مسلمانوں کی کیفیت بہتر ہے, آج کے دور میں مسلمانوں کی حالت اچھی ہے, آج کے دور میں مسلمان ان وسائل کو استعمال کر سکتا ہے, لہذا میں نے یہ آج یہ لباس پہنا ہوا ہے. کیوں؟ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ میں عالم اسلام کا عالم ہوں. یہ دور وہ ہے کہ جس کے اندر مختلف جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں, اسلام کی طرف آ رہے ہیں. اس وقت کا ماحول نسبتاً آسانی کا ماحول ہے, لہذا یہ لباس ہر مسلمان خرید سکتا ہے, پہن سکتا ہے. میں بے عنوان عالم آل محمد اس لباس کے ساتھ بیٹھا ہوں تاکہ اسلام کا وقار باقی رہے. اس کے بعد امام نے اس کو نزدیک بلایا, کہا نزدیک آ. وہ شخص نزدیک آیا. نزدیک آنے کے بعد امام نے اپنا کرتا اٹھایا جو اوپر پہنے ہوئے تھے, نیچے امام نے کھردرا لباس پہنا ہوا تھا. کہا کہ یہ لباس جو میں نے اپنے لیے پہنا ہے وہ یہ ہے, جو کھردرا لباس ہے وہ آج بھی سادہ ہے, لیکن یہ زمانے کی ضرورت ہے جس کو میں نے اوپر سے پہننا ہے. دو مثالیں آپ کو دی میں نے, زمانے کے اعتبار سے زمانے کی ضرورت. اگر زمانے کی ضرورت کو نہیں سمجھیں گے تو کیا کریں گے, خشک روایات میں اٹک جائیں گے لوگ. اب میں ایک اور حدیث پڑھوں گا, کنز الفوائد, امام علی کی حدیث, اس پہ آج گفتگو کو روک دوں گا. کنز الفوائد میں امام علی علیہ السلام کی حدیث کو نقل کیا گیا کہ علیکم بالدرایات ولا بالروایات, تم لوگوں کو چاہیے درایت کے ذریعے سے آگے بڑھو, روایات میں اٹک مت جاؤ. توجہ کیجئے گا, حساس ویسے ہی آج کے زمانے کی ہے. علیکم بالدرایات لا بالروایات, تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم درایت کے ساتھ آگے بڑھو. درایت یعنی عقل, غور, تجزیہ, تحلیل, گفتگو کو زمانے پر منطبق کرنا. لا بالروایات, فقط روایات پر اٹک مت جاؤ, روایات کو لو, اسی میں درایت کرو, عقل استعمال کرو. آگے سنیے, اس سے زیادہ حساس جملہ امام نے کہا. امام نے کہا کہ علیکم بالدرایات لا بالروایات, اور ہمت السفہاء بالروایات وحمت العلماء بالدرایات, جو صفی ہوتے ہیں, کم عقل ہوتے ہیں, جن کا علم ناقص ہوتا ہے وہ روایت پر اٹک جاتے ہیں, لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ درایت کے ساتھ زمانے میں علم پھیلاتا ہے. کون روایت پر اٹک جاتا ہے؟ صفحہ, امام کا لفظ ہے. ہمت الصفحہ بالروایات, علم ناقص ہے, صفی ہیں, کم عقل ہیں, غور و فکر نہیں کر پاتے, فقط روایت کے الفاظ کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جو عالم ہے وہ کیا کرتا ہے؟ درایت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. درایت کا کیا مطلب ہے؟ روایت کو زمانے کے مطابق دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا, زمانے کے حالات کو سمجھنا, زمانے کے حالات میں اپنی ذمہ داری کو تعین کرنا, ذمہ داری کے تعین کے اندر حق کو بھی پہچاننا, دشمن کو بھی پہچاننا. عزیزو, زمانے کی پہچان نہ ہو دشمن کی پہچان نہیں ہوگی, دشمن کی پہچان نہیں ہوگی تو لوگ امام حق کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑے بھی ہوں گے شکست کھا جائیں گے. مثال صفین کی دیتا ہوں, مصائب پر آ گیا. صفین میں کیا ہوا؟ صفین کے اندر ایک گروہ ہے جس کا نام خوارج ہے. جو ضربہ عالم اسلام پر خوارج نے لگایا وہ کسی نے نہیں لگایا, جو چوٹ خوارج کی وجہ سے پڑی ہے وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں پڑی. کیوں؟ کیونکہ خوارج خشک تھے, خوارج کے اندر توازن نہیں تھا, خوارج ایک بات پہ اڑ جاتے تھے, خوارج کا دل تنگ تھا. یہ تمام خصوصیات ہیں. بظاہر امام علی کے ساتھ تھے, دسترخوان امام علی کا, نماز امام علی کی, روٹی امام علی کی, لیکن جنگ صفین, توجہ سے سنیے گا اس بحث کو عزیزان محترم, پانچ دس منٹ لے رہا ہوں آپ کے میں. امام علی علیہ السلام کے جس کے ہاتھوں پر خدا نے فتح و ظفر کو لکھا ہوا ہے, جس میدان میں امام علی اترے فاتح بن کے اترے, ایسے ہی ہوا یا نہیں ہوا؟ اپنے دور میں امام علی نے تین بڑی جنگیں لڑی ہیں, تین میں سے دو جنگوں میں امام کامیاب ہوئے ہیں. اگلا جملہ, ایک جنگ میں امام علی کامیاب نہیں ہوئے, اس جنگ کا نام بتائیے. کون سی جنگ ہے؟ جنگ صفین. خوارج کے ساتھ نہروان لڑی کامیاب, جمل لڑی کامیاب, اس سے پہلے کی جنگیں عالم اسلام میں جو ہوئی ہیں وہ کامیاب ہیں. ایک جنگ ہے جس میں علی جیسا امام کامیاب نہیں ہوا, جنگ صفین. کس کی وجہ سے؟ خوارج کی وجہ سے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ عالم اسلام میں جو ضربت خوارج نے لگائی ہے وہ کسی اور نے نہیں لگائی. سب سے بڑا مسئلہ خوارج کا مسئلہ کیا تھا؟ جو ہم نے سمجھا ہے وہ درست ہے. اب جب ہم نے جو سمجھا ہے وہ درست ہے تو علی جیسا امام بھی اگر کچھ کہہ رہا ہے تو چونکہ ہم نے جو سمجھا ہے اس کو ماننا ہے تو علی کو بھی ماننا پڑے گا. یہ مصیبت ہے اسلام کی. یہ اگر انسان خشک ہو جائے اٹک جائے کسی جگہ تو پھر یہ کرتا ہے. زمانے کی پہچان نہ ہو. امام علی جیسا امام کھڑا ہوا جنگ صفین, اس جگہ امام علی پہنچ گئے کہ مالک اشتر پہنچ گئے خیمے کے اندر, سامنے خیمہ ہے مالک اس کا, حاکم شام کا, مالک کی تلوار چل رہی ہے, سامنے والا پریشان ہو کر اپنے مشیر سے وزیر سے کہتا ہے کچھ کر مارے گئے. اس نے کہا مارے نہیں گئے, ہم نکل جائیں گے. کیسے نکلیں گے؟ ہم نکل جائیں گے. کیا کرے گا؟ قرآن نیزے پہ بلند کر دوں گا. قرآن نیزے پہ بلند ہوا, زحمت تمام کر رہا ہوں آپ کے, قرآن نیزے پہ بلند ہوا, تلواریں نیچے رکھ دیں. کس نے؟ امام علی کے ساتھ رہنے والوں نے. امام علی موجود ہیں, تلوار نیچے رکھ دیں, جنگ نہیں ہوگی. اب کیوں جنگ نہیں ہوگی؟ قرآن نیزے پر آیا. امام نے کہا کہ دیکھو اس کو دھوکہ مت کھاؤ, یہ قرآن نہیں ہے. اس وقت مولا علی کیا قرآن نہیں تھا؟ قرآن تو تھا, لیکن امام نے ایک نام دیا, کہا ظاہرہ ایمان باطنہ عدوان. اس کا ظاہر ایمان ہے, اس کے پیچھے جو چیز چھپی ہے جو باطن ہے وہ دشمنی ہے ایمان کے ساتھ. کل ایمان تم سے کہہ رہا ہے, یہ ایمان کی بحث نہیں ہے, مانو اس چیز کو. نہیں مانا, حاکم کرنا چاہا اپنی بات کو. علی اب تو جنگ نہیں ہوگی, امام علی کہہ رہے دھوکہ مت کھاؤ. اگر یہ اہل قرآن ہوتے تو ہم نے جنگ کا آغاز قرآن بھیج کر کیا تھا. انہوں نے قرآن کی طرف تیر پھینکا تھا, کہا تھا جنگ فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن نہیں کرے گا. کون کرے گا؟ تلوار کرے گی. اب جب تلوار فیصلہ کرنے پر آ گئی, مالک کی تلوار باغی شام تک پہنچ گئی, اس نے اپنے بچنے کے لیے چال چلیے دھوکہ مت کھاؤ. لوگوں نے کہا نہیں علی تلوار رکھنی پڑے گی. امام کا جملہ میں اسی طرح بیان کرتا ہوں, پہلے بھی جہاں مجلس پڑھ کے آئے اسی طرح بیان کیا. امام علی کی مظلومیت اگلے جملے سے سمجھ لیجیے گا. مالک نے امام علی کو پیغام بھیجا, مالک کو امام علی نے کہا مالک واپس آ جاؤ. مالک اشتر نے امام علی کو پیغام بھیجا, چونکہ مالک کو نہیں معلوم پیچھے خیمے میں کیا ہو رہا ہے. مالک اشتر نے کہا مولت تھوڑی دیر کی مولت دے دیجئے, باغی شام کا سر ختم ہو جائے گا, فتنہ ختم ہو جائے گا, فتنہ جڑ سے اکھڑ جائے گا, تب جو کیجئے گا. یعنی اگر وہ شام کا حاکم مارا جاتا تو کس کی حکومت ہوتی؟ مولا کی حکومت ہوتی, اہل بیت کی حکومت ہوتی. ٹھیک, یعنی اس کے بعد اس کا مطلب ہے کربلا بھی نہیں ہوتی, چونکہ حاکم شام نہیں بچا تو اس کا جانشین بھی نہیں بچتا. لیکن کیا ہوا اس موقع پر؟ امام علی نے مالک کو پیغام دیا, مالک نے کہا موقع تھوڑی دیر کی مہلت چاہیے وقت. امام کا جملہ سنیے, امام علی پہ رونے کے لیے کافی ہے جملہ. امام علی نے مالک کو پیغام بھیجا, مالک اگر علی کے بدن پر سر کو سالم دیکھنا چاہتے ہو تو پلٹ کر آ جاؤ. زمان شناسی نہ ہو, اگر مومن زمانے کے ساتھ نہ چلے کیا کرے گا؟ دشمن کو نہیں پہچانے گا, دشمن کی چال کو نہیں پہچانے گا, دشمن کی چال کو نہیں سمجھ پائے امام علی کے ساتھ رہنے والے. کیوں؟ کیونکہ زمان شناس نہیں تھے, دشمن کی پہچان نہیں تھی, دشمن کی چالوں کو نہیں سمجھتے تھے. نتیجے میں علی جیسا امام فریاد کرتا رہ گیا, لوگوں نے بات نہیں مانی. واحد جنگ جو امام علی نہیں جیت پائے وہ جنگ صفین. کس کی وجہ سے؟ خوارج کی وجہ سے. کیوں؟ زمانے سے آگاہ نہیں تھے, اپنی رائے کو حاکم کرنا چاہتے تھے. جو ہم نے سمجھا ہے وہ درست ہے, زمانے کے ساتھ چلنے پہ تیار نہیں تھے. نتیجے میں یہ مصیبت امام پر آئی. عزیزان محترم, اگر انسان زمان شناس نہ ہو تو زمانے کے امام تک پہنچنا مشکل ہے, چونکہ اسی زمانے کے امام سے دور کرنے کے لیے زمانہ چالیں چلے گا, جو چل رہا ہے کوششیں کرے گا, جو کر رہا ہے. اگر انسان زمانے کو نہیں پہچانے گا مقابلہ نہیں کر پائے گا. یہ سادہ بحث نہیں ہے, اس کو ہم سب نے سمجھنا ہے, ہم سب کی بحث ہے, ہم سب کی گفتگو ہے, یہ ہم سب کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے. قرآن میں خداوند عالم نے ایسی چیزوں کو نہیں رکھا. اگر انسان زمانے کو نہیں پہچانے تو کیا ہوگا؟ علی یہ مرتضیٰ جیسا امام اس کے ہاتھوں میں رسن بن جائے گی. انسان زمانہ شناس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جناب سیدہ کا دروازہ جلا دیا جائے گا. جب انسان زمانہ شناس نہیں ہوگا, یعنی وظیفہ شناس نہیں ہے نا, جو زمانے کو نہیں پہچان رہا اپنی ذمہ داری نہیں پہچان رہا. جب انسان وظیفہ شناس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ امام حسن کے جنازے پر تیروں کی بوچھاڑ ہوگی. زمانہ شناس نہیں ہوگا انسان تو کیا ہوگا؟ حسین کربلا کے میدان میں مظلومیت کے عالم میں مارے جائیں گے. زمانہ شناسی بہت اہم ہے عزیزوں. کربلا کا پیغام یہی ہے, کربلا کی یاد آئندہ کی بات کرتی ہے, کربلا آئندہ کا درس دیتی ہے. آئندہ دیکھو, سیکھو, امام حسین پہ رو, آنسو بہاؤ, زمانے کے امام کو نگاہوں میں رکھو. بس عزیزوں آئیے اسی زمانے کے امام کو پرسا دیتے ہیں. آج شب جمعہ ہے, شب جمعہ ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے. روایت میں آیا ہے کہ شب جمعہ خداوند عالم انبیاء اولیاء کو اجازت دیتا ہے جاؤ حسین کی قبر کا طواف کرو. اس شب جمعہ کی خصوصیت یہ ہے کہ روایات کے مطابق بعض سچے لوگوں کے واقعات کے مطابق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جنت سے آتی ہیں بیٹے حسین کی زیارت کے لیے, ملاقات کے لیے. اسی لیے آیت اللہ فاطمی نے آپ بیان کرتے تھے, انہوں نے بیان کیا کہ ایک عالم کو جو مرثیہ پڑھنے والا تھا, اس کو ایک مرتبہ عالم خواب میں امام حسین سے شرف ملاقات ملا. امام حسین نے اسے کہا تو میرے حرم میں کھڑے ہو کے نماز جو ہے وہ مرثیہ پڑھتا ہے, مصائب پڑھتا ہے, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھا کر. وہ شخص کہتا ہے میں عالم خواب میں مولا سے کہتا ہوں مولا کوئی جسارت ہوتی ہے؟ کہتے نہیں, شب جمعہ میری ماں فاطمہ زہرا آتی ہیں, وہ اکبر کے مصائب نہیں برداشت کرتی. عزیزوں بس ہم کربلا میں تو نہیں ہیں لیکن دل تو کربلا ہی ہے. شب جمعہ کی بڑی عظمت ہے. شب جمعہ اس لیے ہمیں آئمہ نے سکھایا جب کبھی تمہارا دل چاہے حسین کی زیارت کرو, صحن کے اندر آ جاؤ, کھلی چھت کے نیچے آ جاؤ, آسمان پہ نگاہ کرو, ایک دفعہ کہہ دو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین. آئیے امام زمانہ کی زبانی ہی امام عصر کو پرسا بھی دیتے ہیں. امام زمانہ نے زیارت ناحیہ میں چند جملے بیان کیے, اس پر آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. امام زمانہ نے کہا اے میرے جد حسین, میں کربلا میں موجود نہیں تھا, اگر کربلا میں موجود ہوتا تو آپ پر قربان ہو جاتا, کربلا میں موجود ہوتا تو اپنی آپ کی سپر بن جاتا, یعنی میں آپ کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے اوپر لے لیتا, آپ پہ نہ آنے دیتا, میں آپ کی طرف کوئی پتھر نہ آنے دیتا, میں آپ کی طرف کوئی نیزہ نہ آنے دیتا. میں کربلا میں موجود نہیں تھا میرے جد حسین, لیکن اب میں کیا کرتا ہوں, فلا اندو بن کا صباحن و مسا, صبح ہوتی ہے تو میں آپ کو یاد کر کے روتا ہوں, شام ہوتی ہے تو میں آپ پر آنسو بہاتا ہوں. امام زمانہ کہہ رہے ہیں عزیزوں میں اور آپ تو مجلس سن کے روتے ہیں, مصائب سن کر روتے ہیں. زمانے کے امام کہہ رہے ہیں صبح شام میرا وظیفہ یہ ہے, میں اپنے جد حسین پر روتا ہوں. فلا اندو بن کا صباحن و مسا, صبح بھی روتا ہوں, شام بھی روتا ہوں, اور اتنا روتا ہوں کہ شاید ان آنسوؤں کو بہا بہا کر میری موت واقع ہو جائے, میں آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں. امام زمانہ کا جملہ زیارت ناحیہ میں ہے. عزیزوں مجھے نہیں معلوم کس کس مصیبت پر زمانے کا امام روتا ہوگا, کربلا کی ہر مصیبت ہی بڑی مصیبت ہے, لیکن شاید وہ مصیبت جسے یاد کر کے 35 سال سید سجاد روئے ہیں, سب سے زیادہ امام زمانہ کا رونا بھی اسی مصیبت پر ہوگا. سید سجاد سے پوچھنے والے نے پوچھا مولا سب سے کٹھن مرحلہ کہاں تھا, سب سے زیادہ مشکل دشوار منزل کون سی تھی؟ سید سجاد نے کربلا کے شہداء کا تذکرہ نہ کیا, عزیزوں علی اکبر کا جوان سال جگر بیان نہ کیا, علی اصغر کے معصوم گلے کا تذکرہ نہ کیا, علمدار کربلا کے کٹے ہوئے بازوؤں کا ذکر بھی نہ چھیڑا. اگر امام سجاد نے پلٹ کر کہا کہ سب سے زیادہ مشکل پوچھی ہے, سب سے زیادہ مشکل شام میں آئی تھی, ہم اہل بیتوں پر جو مشکل گھڑی شام میں گزری ہے ایسی منزل کہیں بھی نہیں آئی تھی. شام میں سید سجاد پر کیا گزر گیا؟ ارے سید سجاد کہتے ہیں بازار تھے جنہیں سجایا جاتا تھا, بازاروں کو سجا کر دشمنان اہل بیت کو جمع کیا جاتا تھا, آواز دی جاتی تھی آؤ تماشا کرو, ہم باغیوں کا گروہ بازاروں میں لے کر آ رہے ہیں. بس بازاروں میں دکانوں کی چھتوں پر, گھروں کی چھتوں پر لوگ چڑھ جایا کرتے تھے, اہل بیت کا تماشا دیکھا کرتے تھے. سید سجاد کہتے ہیں شام میں سب سے بڑی مصیبت آئی, شاید امام اثر اسی مصیبت پر سب سے زیادہ روتے ہوں. ارے شام میں وہ منزل آئی کہ جب دربار سجا ہوا تھا, جناب زینب کو اسی دربار میں لایا گیا تھا, 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے, ہاتھوں کا اشارہ بیویوں کی طرف کرتے تھے, اسی میں ایک ملعون ایک بچی کی جانب اشارہ کی, کہا یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے. بچی تڑپ گئی, پھوپھی اماں ہم نے تماشے کھا لیے, ہم نے تازیانے برداشت کر لیے, ہم پیدل چل کے یہاں تک آ گئے, پھوپھی اماں کیا ہمیں کنیزی میں بھی دیا جائے گا؟ بس عزیز و کربلا کے بعد شام کی مصیبت سید سجاد نے یاد کر کے 35 سال آنسو بہائے۔ زمانے کا امام بینی مصیبتوں کو یاد کرتا ہے، یقیناً وہ مشکل جو سید سجاد پر سب سے بڑی تھی وہ مشکل تھی جب چھوٹی سی بہن کا اسی شام کے زندان میں دم نکل گیا۔ ارے جو اڑتے پرندوں کو دیکھ کر پوچھتی تھی بھیا کبھی ہم بھی آزاد ہوں گے، جب اس بہن کو چھوٹی سی قبر میں اتار رہا ہوگا سید سجاد دل تڑپا ہوگا، ارے سب کو آزادی ملے گی مگر سکین۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔